الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم واذكر عبدنا أيوب آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے اذ نادا ربہ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور آزار پہنچایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے سورۃ الانبیاء میں بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا تکلیف تھی اور کس بیماری میں وہ مبتلا تھے. یہ بات طے ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتلا اور آزمائش کی گھاٹی سے گزارا اور جیسے کہ پیغمبر کی شایان شان یہی بات تھی کہ وہ استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ فرماتے, حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسی صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ صبر میں آپ ضرب المثل بن گئے. حضرت داؤد علیہ السلام شکر میں ضرب المثل ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام صبر میں ضرب المثل. جو کچھ تفصیل ہمیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ابتلاء اور آزمائش کے سلسلے میں ملتی ہیں وہ تاریخی روایات ہیں اور تاریخی روایات میں سے اس حصے پر اعتماد کر کے کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں پڑتی ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی تکلیف میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے. اس وقت عمر آپ کی تقریباً 70 سال ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ سوائے آپ کی اہلیہ محترم آ گئی, سب مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر سب نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص اچھی حالت میں ہوتا ہے اور جب کسی سے ہماری اپنی کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے تو اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہتا ہے, اور جہاں غرض ہماری ختم ہو گئی یا یہ کہ اس شخص کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے تھی تو عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا رہ گئے اور آپ کی اہلیہ محترمہ بہت ہی وفادار تھی, بہت زیادہ خدمت کی, کھانا کھلاتی تھی اور جسم پر جو تکلیف تھی اس کی تیمارداری کرتی تھی, صفائی کرتی تھی, اور اس بیماری میں کئی سال گزر گئے لیکن اس کی وفاداری میں کوئی فرق نہیں آیا. ایک دن ہوا یہ کہ شیطان طبیب کی شکل میں, ڈاکٹر کی شکل میں ظاہر ہوا اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ جن کا نام تاریخ روایات میں لیہ ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی, دوسرے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں صاحبزادی نہیں بلکہ پوتی تھی, ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے پر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر ہے طبیب ہے تو اپنے شوہر کی جو صورت حال تھی وہ ان کے سامنے رکھی تو شیطان نے یہ کہا کہ تمہارے شوہر کی بیماری کی شفا میرے پاس ہے اور اس کے علاج معالجے کا میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جب میں ان کا علاج کروں اور وہ ٹھیک ہو جائے تو صرف یہ کہنا کہ تو نے ٹھیک کیا ہے, یعنی شفا کو میری طرف منسوب کرنا. اب یہ کوئی شرکیہ بات نہیں تھی, اس لیے کہ ہم بھی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جب یہ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ استحضار کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھئی رات کو میں نے دوا پی اور دوا سے میں ٹھیک ہو گیا, فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ زبان پر یہ بات ہے لیکن دل اور دماغ میں تو یہی بات ہے کہ بطور سبب کے اس دوا سے ٹھیک ہوا ہوں. لہذا اس قسم کے کلمات کفریہ نہیں ہوتے, شرکیہ نہیں ہوتے. تو وہ بیچاری پریشان تھی اور یہ چاہتی تھی کہ شوہر ٹھیک ہو جائے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ طبیب میرے شوہر کو ٹھیک کر دیتا ہو اپنی دوا سے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن بطور سبب کے اگر اس کی دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہو میرے شوہر تو مجھے اس کو یہ کہنے میں کیا مصیبت ہے کہ بھئی تم نے ٹھیک کر دیا میرے شوہر کو, اور دل اور دماغ میں یہی بات ہوگی کہ اصل شافی تو اللہ ہی ہے لیکن بطور سبب کہ تم نے میرے شوہر کو ٹھیک کر دیا. لیکن بات پیغمبر کے گھرانے کی تھی, اس لیے جب لیا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ ایک طبیب ہے اور اس سے میری گفتگو ہوئی اور طبیب نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا, بس صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے تو تو یہ کہہ دے کہ تو نے میرے شوہر کو ٹھیک کیا. تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اس طبیب سے آپ کا علاج کراؤں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ناگواری ہوئی. گو حقیقت میں شرک نہیں تھا لیکن ظاہر میں شرک تھا, یعنی شرک کی صورت تھی. پیغمبر کے گھرانے کا کوئی فرد یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کسی کو یہ کہے کہ تم نے ٹھیک کیا؟ آپ کو بہت تکلیف پہنچی اس بات سے, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں تجھے 100 کمچیاں 100 لاٹھیاں ماروں گا, یہ قسم کھا لی. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف متوجہ ہوئے اور گڑ گڑا کر نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ اس صبر اس ابتلاء اور اس آزمائش پہ صبر تو کر رہا ہوں, اور اگر مزید ابتلاء اور آزمائش رہی تو مزید صبر بھی کروں گا, لیکن اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اس آزمائش اس مصیبت اور اس بیماری کو بہانہ بنا کر شیطان آپ کے پیغمبر کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اب آپ مجھے شفا دے دیجیے. یعنی گویا شیطان کا جو خطرہ ہوا کہ بیوی کا ذہن تو ایک حد تک اس نے بنا لیا, تو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب شیطان اس بیماری کو بہانہ بنا کر پیغمبر کے گھر میں داخل ہو رہا ہے, تو آپ مجھے شفا دیجیے. وذکر عبدنا ایوب, آپ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے. اذ نادا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی شیطان بنصب وعذاب, کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور آزار پہنچایا. محققین نے یہی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی, یعنی میری بیوی کو ورگلا کر صورتاً ایک شرک کی بات اس سے کہلوانے کی جو کوشش کی اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. انی مسنی شیطان و بنصب وعذاب, اے اللہ آپ اب مجھے شفا دیجیے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے شفا کا سامان یہ پیدا کیا کہ حکم ہوا کہ اے ایوب اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے, ارکز بیری جلک اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے, ہذا مغتسل بارد و شراب, یہ ٹھنڈا پانی غسل کرنے کے لیے ہے اور پینے کے لیے ہے, اس سے غسل کرو اور اس پانی کو پیو. اس پانی میں یہ تاثیر ہے کہ غسل کرنے اور پینے کی برکت سے تمہاری ساری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, جو کچھ بیماری ہے سب ٹھیک ہو جائے گی. اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس امتحان اس آزمائش کی گھاٹی سے گزر رہے تھے تو اس وقت ان کی جتنی اولاد تھی, جتنے لڑکے تھے, جتنی لڑکیاں تھیں, ایک ایک کر کے سب وفات پا گئے. ایک اور آزمائش تھی, خود بیمار ہیں, پورے خاندان نے انہیں چھوڑ دیا ہے, بیوی تنے تنہا ہے اور بیٹے بیٹیاں ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے آزمائش کی گھٹی کے گزرنے کے بعد اور آزمائش کے دور کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مکمل شفا عطا فرما دی, اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے پورے خاندان کے جتنے افراد انتقال کر گئے تھے, جتنی اولاد انتقال کر گئی تھی, ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور زندہ کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے حضرت لیا کے بطن سے یہ جتنی اولاد تھی اتنی اولاد مزید عطا فرمائی. ووہبنا لہ, ہم نے انہیں اہلہ
ان کے بچے جو دنیا سے چلے گئے تھے وہ دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے ساتھ تعداد میں اسی کے برابر اور دے دیے, یعنی اور پیدا ہوئے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ان کی دنیا سے جا چکی تھی انہیں دوبارہ زندہ کیا اور انہی کی تعداد کے برابر ان کے یہاں اولاد ہوئی, یعنی پوتے نواسے عطا کیے. رحمتم منا, ہماری طرف سے بطور رحمت کے. وذکر علی اولی الالباب, اور عقل والوں کے لیے بطور نصیحت کے, بطور یادگار کے. اب دیکھیے میرے بھائیوں کہ انسان جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس مصیبت کو دور فرماتے ہیں, اور اس مصیبت کو دور فرما کر پھر اس نعمت کو واپس لوٹاتے ہیں جو پہلے سلب ہو گئی تھی. بے چینی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون کی نعمت چلی گئی ہے. بیماری ہے, اس کا مطلب یہ کہ صحت کی نعمت چلی گئی ہے. فقر ہے, اس کا مطلب یہ کہ مال کی نعمت چلی گئی ہے. جو بھی نعمت ہو, جب نعمت چلی جاتی ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ آزماتے ہیں, اور اس آزمائش میں جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے لو لگاتا ہے, اپنے تعلق کو اللہ تعالی سے زیادہ مضبوط کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے, ہم اللہ ہی کے ہیں. جب ہم اللہ کے ہیں پورے کے پورے, تو ہمارے جسم میں سے اور ہماری زندگی میں سے اگر کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ چھین لے تو یہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو چھیننے کا حق ہے. اور ہماری کوئی تھوڑی سی چیز تو کیا, بلکہ ہم سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آنکھ چلی گئی, کان چلا گیا, ہاتھ چلے گئے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, پورے کے پورے ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے وقت وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور اس کے بعد ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھے اللہم اخلف لی خیر, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما, اور یہ جو چیز آپ نے مجھ سے لے لی ہے, جو عافیت لے لی ہے, جو تندرستی لے لی ہے, جو نعمت لے لی ہے, اس کی جگہ پر مجھے بہتر بہتر نعمت عطا فرما, تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کو بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد تھی, تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور میں نے کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, اور دل ہی دل میں تعجب کر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بالکل سچی ہے, لہذا ابو سلمہ سے بہتر شخص میرے نکاح میں ضرور آئے گا, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ, ابو سلمہ سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بننے والے تھے. تو دیکھ لیجئے, تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وہ جو نعمت چھین لیتے ہیں تو صبر کرنے کے بعد وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے یا اس سے بہتر نعمت ملتی ہے. اور یہ جو صبر کا دور تھا, ایک مہینے, دو مہینے, سات مہینے, جو کچھ بھی ہے, تو یہ جو صبر کا دور تھا اس میں پتہ نہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کہ یہاں مراتب کتنے بلند ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اہل عافیت اہل مصیبت کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, کینچیوں سے ہمیں کاٹتے, یہ ہمیں بہت پسندیدہ ہوتا اس لیے کہ آج ہمیں بہت اجر و ثواب مل رہا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو اس کے دین میں اس کا جو مرتبہ اور اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے. دین میں جتنا اونچا ہے, جتنا بلند ہے, اتنا ہی زیادہ اسے آزمایا جاتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء, لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائے جانے والے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اس لیے کہ وہ سب سے اونچے ہیں. اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اودی تو فی اللہ معلوم یوز احد قبلی، مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف ہے پہنچی ہے اتنی مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پہنچی ہے. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، رجوع اللہ سے کام لینا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جس مصیبت میں، جس حالت میں، جس سرکمسٹانس میں ہمیں رکھا ہے اسی کو ہم اپنے لیے بہتر اور خیر سمجھیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے اس حالت کے بدلے جانے کی دعا کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے. یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے حکم فرمایا ہے، اللہ ہی نے حکم فرمایا ہے کہ تم میری تقدیر پر راضی رہتے ہوئے مجھ سے عافیت مانگو اور مصیبت کے دور ہونے کی مجھ سے التجا کرو. تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کرنا ہے. تو دیکھیے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے شفا بھی عطا فرما دی، اولاد بھی واپس مل گئی، اور آگے اب جو قسم کھا لی تھی، قسم حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کا ایک آسان طریقہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے بتلایا، اس لیے کہ قصور ان کا نہیں تھا، قصور تو شیطان کا تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا نیک نیتی سے کیا تھا، اور پھر یہ کہ مسلسل خدمت کرتی رہی پیغمبر کی. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ارشاد فرمایا وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ ہمارے پیغمبر اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لیجئے، جیسے ہمارے یہاں وہ انڈیا میں صفائی کرنے کے لیے جو برش استعمال ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیوں سے بنتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چھوٹی باریک لکڑیاں 100 گن کر کے لے لیجیے اور اس کا مٹھا بنا لیجیے، اور اس کا مٹھا بنا کر اس سے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ مار دیجیے. یہ ارشاد فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لے لیجیے، یہ جو پتلی باریک لکڑیاں ہوتی ہیں انہیں سینک کہتے ہیں، فَاضْرِبْ بِهِ اور اس سے ماریے، وَلَا تَحْنَثْ اور اپنی قسم میں گنہگار نہ بنیے، یعنی جو قسم آپ نے کھائی ہے اسے پوری کیجیے. اب اس میں جو ہے اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے زمانے میں بھی ایسی قسم کھا لے تو اس قسم سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ اتنے زور سے مارے کہ جس کو مارنے کی قسم کھائی ہے اسے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے، یعنی محسوس ہونا چاہیے کہ مارا ہے، ایک شرط تو یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس طرح سے مارے کہ 100 کی 100 بدن کے کسی نہ کسی حصے پر لگنی چاہیے. تو یا تو ساتھ ملا کر مارے یا الگ الگ کر کے مارے، بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شکل اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح اگر کوئی شخص قسم کھا لے جذبے میں تو اس قسم سے نکل سکتا ہے، لیکن قسمیں کھانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. اول تو یہ کہ گناہ کی قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، اور گناہ کے علاوہ اگر اس قسم کی بات ہے تو اس میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو پھر حضرات علماء اور مفتیوں سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ اب میں اس قسم سے کس طرح نکل سکتا ہوں. انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بہت اچھے بندے ہیں، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں، ہماری طرف بہت رجوع کرتے تھے. یہ سارے قصے جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر مختلف حالات گزرے، لیکن ہر حال میں انہوں نے صبر کیا اور بالآخر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے مدد اور نصرت آئی. آپ بھی صبر کیجیے، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں آخری فتح جو ہے وہ آپ ہی کی ہوگی. اب اس کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وذکر عبادنا، آپ ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم کی اور اسحاق کی کا، ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے اور نگاہوں والے تھے، ہاتھوں والے اور نگاہوں والے تھے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے, ہاتھوں سے مراد یہ کہ عمل میں بہت زیادہ قوت والے تھے, ہمارے احکام پر بہت عمل کرتے تھے, اور نگاہوں والے تھے, نگاہ سے علم کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں آج کل کہ بھئی ان کی نگاہ جو ہے وہ بہت دور کی ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ علم رکھتے ہیں, بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور بصیرت ان کی بہت تیز ہے. تو یہاں یہ جو کہا کہ آنکھوں والے تھے اور نگاہوں والے تھے, اس کا مطلب یہ کہ علم میں بھی بہت پختہ تھے اور ہاتھوں والے تھے, اس کا مطلب یہ کہ عمل میں بھی بہت پختہ تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کی طاعت میں کھپانا چاہیے. اللہ نے اندر کی جو باطنی صلاحیت دی ہے بصیرت, اسے بھی, اور اللہ تعالی نے ظاہری جو قوت دی ہے اسے بھی اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کی فرما برداری میں کھپانا چاہیے. یہی اس کا حق ہے. انا اخلصناہم بخالصتن, بے شک ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا, بخالصتن ایک مخصوص بات کے ساتھ, ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا ایک مخصوص بات کے ساتھ, یعنی ان میں ایک عجیب خوبی ہم نے رکھ دی تھی, اور وہ ہے ذکر الدار, اور وہ گھر کی یاد, اور گھر سے مراد کیا آخرت کا گھر. یہ نہیں فرمایا کہ ذکر الآخرہ آخرت کی یاد, بلکہ یہ فرمایا ذکر الدار گھر کی یاد. اور آخرت کو گھر اس لیے کہا کہ تاکہ پڑھنے والوں کو, مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا حقیقی گھر آخرت ہی ہے, اصل گھر وہی ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا ایک مخصوص بات کے ذریعے, اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد. ہر وقت ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے, آخرت میں جانا ہے, اور ان کے ذہن میں یہ بات مستحضر رہتی تھی, جیسا کہ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها, موت کے بعد انسان کے لیے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے, الا التي كانت قبل الموت يبنيها, مگر وہ گھر جسے وہ مرنے سے پہلے بناتا ہے. آخرت میں اگر کوئی گھر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے بنا لے, اور مرنے سے پہلے دو قسم کے انسان ہیں, فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهَا, اگر خیر اور اعمال صالحہ کے ساتھ اس گھر کو بنائے گا تو وہاں کا گھر بہت اچھا ہوگا, وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِهَا, اور اگر شر اور برے اعمال کے ساتھ گھر بنائے گا تو آخرت میں جانے والا خسارے میں ہوگا اور نقصان میں ہوگا. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ فکر آخرت میں رہتے تھے کہ ہماری آخرت کیسے بن جائے, آخرت کا گھر کیسے بن جائے. ہمیں بھی اس فکر کو اپنے اندر اپنانا چاہیے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک منتخب لوگوں میں سے تھے اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. وَذْكُرْ اسماعیل, اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا, وَالْيَسَعَ, اور الیسع علیہ الصلاۃ والسلام کا, وذ الکفل, اور ذو الکفل علیہ الصلاۃ والسلام کا, وکل من الاخیار, یہ سب کے سب پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر, یہ جو کچھ ذکر کرنا تھا ذکر ہو گیا. وان للمتقین لحسن مآب, اور بے شک ڈرنے والوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے اچھا انجام ہے. یہاں سے اب جنت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ اور پاکیزہ حضرات کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق سے مالا مال فرمائے. قرآن پاک سے وابستگی ہم سب کو عطا فرمائے. پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علمی اور عملی قوتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.